بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدميهم فداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود بجمع الله محترم سامعین سورہ مبارکہ توبہ میں اللہ تعالی مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد ایک ایسے امر کی جانب متوجہ کر رہا ہے کہ اگر یہ فعل اور یہ حکم مسلمان عملی طور پر اس پہ عمل پیرا ہو جائیں اور ان کی زندگی میں نافذ ہو جائے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. اور وہ حکم یہ ہے کہ اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ ایک انسان ایک مومن جب تک اپنی زندگی میں سچا نہیں ہو سکتا اس کا ایمان بھی اس کے کام نہیں آ سکتا. یہ سچائی یہ صداقت یہ حقیقت یہ شفافیت جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہ رہا ہے مسلمانوں میں اس چیز کو عملی طور پر دیکھنے سے پہلے اللہ اپنے حبیب میں ان صفات کو عیاں کر رہا ہے. اور یہ اس زمانے میں صفات محمد مصطفیٰ میں عیاں ہو رہی ہیں کہ ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا. یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ حکم کب مل رہا ہے مسلمانوں کو؟ قرآن کے نازل ہونے کے بعد وحی کے نزول کے بعد جب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بن کر خاتم النبیین بن کر تاجدار انبیاء بن کر سردار رسول بن کر حبیب خدا بن کر اس دنیا میں آ گئے شریعت آ گئی قرآن آ گیا نبوت کا اعلان ہو گیا تو خدا نے کہا اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اللہ مسلمانوں کو کب سچائی کی دعوت دے رہا ہے؟ جب تم ایمان لے آئے دار اسلام پہ داخل ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ طیبہ اپنی زبان پہ جاری کر دیا تم نے حقیقتاً کلمہ شہادت کو جاری کر کے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا. لیکن یہ بات یاد رکھنا ہم جس سچائی کی طرف دعوت دے رہے ہیں ہم اپنے محمد کو اس پہ پہلے فائز کر چکے ہیں اور یہ اس زمانے میں ہے کہ اسلام نہیں آیا، شریعت نہیں آئی ہے، اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، سرکار دو جہاں تاجدار انبیاء اور حبیب مصطفیٰ در حقیقت اس دور میں، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں اعلان کر رہے ہیں جہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، جہاں کوئی کلمہ گو نہیں ہے، جہاں کوئی چاہنے والا نہیں ہے، سب دشمن ہے، اجنبی شہر ہے، سب رسول اللہ کے دشمن ہیں، لیکن در حقیقت رسول کا کردار ایسا ہے کہ کافر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کائنات میں کوئی امین ہے تو محمد اور کائنات میں کوئی صادق ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے۔ اگر کوئی صادق اور امین ہے تو در حقیقت وہ آمنہ کا لال، وہ عبداللہ کا لخت جگر ہے۔ یعنی در حقیقت یہ صفات انسان کی ایسی صفات ہیں، اعلیٰ ترین صفات ہیں، کمال کی صفات ہیں، انسان کو دنیا میں سرخرو اور آخرت میں کامیاب کرنے والی صفات ہیں کہ وہ رسول جو ابھی نبی بنا کر جس کو بھیجا نہیں ہے، یعنی بھیج دیا ہے، اعلان نہیں کیا، لیکن زمانہ اس کی صداقت کی، اس کی امانت کے گنگا رہا ہے۔ ارے جب وہ کافر ہو کر، ملحد ہو کر، مشرک ہو کر نبی کی صداقت اور امانت کے کلمہ پڑھیں گے تو مسلمانوں دیکھو، یاد رکھنا، جب ہمارا نبی آ جائے گا، جب قرآن آ جائے گا، جب شریعت آ جائے گی، تو اب اس کی صداقت ایسی ہے کہ یہ جو حکم اللہ نے پہنچایا ہے اس منوان ہماری عوام تک اور لوگوں تک پہنچاتا رہے گا۔ لہذا سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہی اسی لیے ہے کہ اس طریقے سے تم ان کی زیر تربیت آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی یعنی حلال و حرام کی پابندی تمہاری زندگی میں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی مسلمان ہو جو کلمہ کو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کرنے والا ہے، پانچ وقت کا نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوت و قرآن کرتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، زکات دیتا ہے، خمس دیتا ہے، جو واجبات دین ہیں ان کو بجا لاتا ہے، خدا کرے تو تقوی ضروری ہے۔ تقوی یعنی حلال و حرام کی پابندی تمہاری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ یعنی جب بھی کوئی قدم اٹھاؤ تو یہ دیکھو یہ میرے خدا کی طرف جا رہا ہے یا میرے خدا سے مجھے دور کر رہا ہے۔ یہ فعل جو میں انجام دے رہا ہوں اس سے میرا رب راضی ہوگا یا میرا رب ناراض ہوگا؟ یہ فعل کیا میرے اور خدا کے درمیان فاصلہ کم کرنے کا سبب بنے گا یا فاصلہ بڑھانے کا سبب بنے گا؟ اس لیے کہ رسول تو آیا ہی اس لیے ہے کہ تمہارے اور جنت کے درمیان فاصلوں کو کم کر دے۔ اب جو جنت تک پہنچنا چاہتا ہے اسے رسول اور رسول کا دامن واجب ہو جائے گا سامنا، تاکہ یہ فاصلہ کم سے کم ہوتا چلا جائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ لہذا ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کے بعد عملی کام جو دیا گیا کہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی حلال و حرام تمہاری زندگی میں نظر آئے کہ تمہارے اسلام کی، تمہارے ایمان کی نشانی یہ ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ توجہ رکھیے گا، یہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ یعنی ان کے قدم ما قدم چلتے رہو، ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، ان کی اتباع کرتے رہو، ان کی پیروی کرتے رہو، ان کے پیروکار بن جاؤ، ان کا جھنڈا بھی اٹھاؤ، ان کا علم بھی اٹھاؤ، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاؤ، لبیک یا علی کی صدائے بھی بلند کرو، لبیک یا حسین بھی کہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھنا کہ ان کی اطاعت، ان کی پیروی واجب ہے تم پر۔ میلاد مناؤ، محفل میلاد منعقد کرو، مجلس ادا برپا کرو، یا رسول کا ذکر کرو، یا آل رسول کے لیے فرش پہ جاؤ۔ دونوں صورتوں میں اطاعت ضروری ہے کہ جس کا علم اٹھا رہے ہو، جس کا سبز پرچم اٹھا رہے ہو۔ ہم علم اٹھاتے ہیں ماہ محرم میں، علم لگاتے ہیں، علم لے کے چلتے ہیں، ہمارے برادر اہل سنت، وہی علم در حقیقت جو نبی کا علم تھا، جو ہدایت کا علم تھا، سبز رنگ کا علم، جو سبز رنگ کا جو رنگ معروف ہے وہ اٹھاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں بہت ساری مشترکات ایسی ہیں، ہم علم والے ہیں، توجہ رکھیے گا، ہم جھنڈے والے ہیں، ہم علم والے ہیں، ہم ہدایت والے ہیں، ہم نور والے ہیں، ہم ہدایت والے ہیں، ہم سعادت والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ در حقیقت اس جھنڈے کی معرفی کرنا تھی. بھائی برادران اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ نبی کا جھنڈا، اب یہ نبی کا جھنڈا کہاں سے چلا ہے؟ اب رسول اللہ نے یہی تو کہا تھا جب یہ خندق ہے، لعوتین رایت غدن رجلن کرار غیر فرداری. بھائی کل اس کو عالم دوں گا، کل اس کو اپنا جھنڈا دوں گا. مسلمانوں جو ربیع الاول میں نبی کا سب جھنڈا لہرات ہو، یاد رکھنا یہ علم کس نے کس کو دیا تھا. تاریخ اٹھا کے دیکھو تو جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں پتہ چل جائے گا کہ یہ جھنڈا جو آج مسلمان ربیع الاول میں لہراتے ہیں، یہ اللہ کے رسول نے مختلف اصحاب کو دیا تھا تاکہ فتح مقدر بن جائے مسلمانوں کا. لیکن فتح مقدر نہیں بنی، اب رسول کو کہنا پڑا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. بھائی کل علم اس کو دوں گا جو رجل بھی ہوگا، کرار بھی ہوگا، غیر فرار بھی ہوگا. کل اس کو یہ جھنڈا جو آج اٹھایا جا رہا ہے، یہ اس کے ہاتھوں سے ہوا ہوتا ہوا آج امت اسلامیہ تک پہنچا ہے. یعنی اصحاب کی کامیابیاں، اصحاب کی قربانیاں، اہل بیت کی قربانیاں نہ ہوتی تو در حقیقت اسلام کے دامن میں کچھ نہیں ہوتا. لہذا خدا نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور یہ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم کسی خاص مدت کے لیے نہیں ہے. انسان آفس جاتا ہے تو آفس کا شناختی کارڈ رکھ لیتا ہے، اسکول جاتا ہے تو یونیفارم پہن لیتا ہے، جی اس کے بعد اسکول سے آ کے یونیفارم اتار دیا جاتا ہے، لباس تبدیل ہو جاتا ہے. تو کیا سچوں کے ساتھ ہونا بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی دیر کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کے بعد گھر آ کے اپنی نجی زندگی میں بھائی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ہم سچوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت فرما. صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئیں، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب اترا، جن جو گمراہ ہوا ان کا راستہ نہیں چاہیے. اب سچوں کے ساتھ ہونا ہے، لہذا نماز پڑھنے چلے گئے آپ، کہ جو سچے ترین بندے تھے انہوں نے کہا تھا نماز پڑھو، روزہ رکھو، تلاوت کرو، یہ کام کرو، ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد جب گھر میں آ گئے، بازار جا رہے ہیں، شادی میں جا رہے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، تو یہاں پہ کیا سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم نہیں ہے؟ توجہ رکھیے گا، کہیں خدا نے محدود کیا ہے؟ مثال کے طور پہ میں اس نوجوان بچے سے کہوں بیٹا اپنے پڑوسیوں کی عزت کرو، تو میں نے ایک کلی حکم دیا ہے، جتنے پڑوسی ہیں تمہارے سب سے نیک سلوک کرو، احترام کرو ان کا. لیکن اگر میں کہوں، یا اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ دائنے ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، آگے والے، پیچھے والے، لال گیٹ والے، سبز گیٹ والے، جن کے گھر پہ نبی کا جھنڈا لگا ہے وہ، جن کے گھر پہ علم لگا ہے وہ، نہیں کوئی بھی، جو بھی پڑوسی ہے سب کی عزت کرو. لیکن اگر میں کہوں نہیں بیٹا جو مسلمان پڑوسی ہے اس کی عزت کرو، اب یہاں پہ حکم عزت کا کیا ہوا؟ محدود ہو گیا. اب میں نے مسلمان اسلام کی قید لگا دی. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، توجہ رکھیے گا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو کیا اللہ نے کوئی قید لگائی ہے کہ جب نماز پڑھنے جاؤ وہاں تک رہو، اس کے بعد گھر میں آؤ ٹی وی کھول کے بیٹھ جاؤ، ترکی ڈرامے دیکھو؟ یہاں پہ سچوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے. معذرت کے ساتھ شادی میں جا رہے ہیں، بھائی یہ تو نجی معاملہ ہے ہمارا، وہاں مکس گیدرنگ ہوگی، شادی بھیا ہوگی، ناچ گانا ہوگا، بے پردگی ہوگی، مرد و عورت مخلوط ہوں گے، یہاں ضرورت نہیں کہ سچوں کے ساتھ ہونے کی. نہیں، کوئی ایسا مرحلہ نہیں کہ جہاں پہ مخصوص کر دیا ہو کہ جناب یہاں تک رہنا ہے، یہاں کے بعد کوئی ضرورت نہیں. نہیں، جب تک تمہاری سانس کا رشتہ باقی ہے تمہیں ان سچوں کے ساتھ رہنا ہے. یعنی در حقیقت تمہاری زندگی کے جتنے گھنٹے ہیں، بلکہ اوپر سے ضرور جتنے سال ہیں، جتنے مہینے لے کر آئے ہو، جتنے دن لکھوا کے لائے ہو، جتنے گھنٹے تمہاری زندگی میں لکھے ہوئے ہیں، جتنے منٹ در حقیقت تمہاری زندگی میں تخمینہ لگا کے لکھ دی گئے ہیں، جتنے ثانیے، جتنے سیکنڈ تم اپنے مقدر میں اپنی جھولی میں لکھوا کے لائے ہو، ہم یہ چاہتے ہیں یہ سارے لمحات، یہ سارے سیکنڈ، یہ سارے منٹ، یہ سارے دن، یہ سارے ہفتے، یہ سارے مہینے، یہ سارے سال نورانی ہو جائیں.
نورانی ہو جائے. لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, یعنی صرف سیکنڈوں کے لیے نہیں, منٹوں کے لیے نہیں, ہر گھنٹوں کے لیے نہیں, دنوں کے لیے نہیں, ہفتوں کے لیے نہیں, مہینوں کے لیے نہیں, سالوں کے لیے نہیں, بلکہ جب سے زندگی کا آغاز ہوا ہے تمہاری اور جب تک تم اس زندگی میں چل پھر رہے ہو, یہ جتنا عرصہ ہے تمہیں سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو اب دیکھنا یہ سچے کون ہیں. تو بس ایک مقام پر مجھے سرکار دو جہاں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, جب اللہ نے حکم دے دیا کہ جناب عیسائی آ گئے ہیں نجران کے مباہلہ کرنے کے لیے, کہ ہم مباہلہ کریں گے, ہم رسول سے ڈائیلاگ کریں گے, ہم رسول کو شکست دے دیں گے, تو اب خدا نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے کو لے آؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم انفسنا ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لے آؤ. اب اس طریقے سے اللہ در حقیقت سچوں کی معرفی کرنا چاہ رہا ہے, سچوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ سچے کون ہیں. کونو ما صدقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے خدا بتا تو دے کہ یہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ ہونے کا تو نے حکم دیا ہے. اب رسول کو, رسول پر وحی نازل ہو گئی, کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ. اب رسول امت اسلامیہ میں سے حسن و حسین کو لے کے چلے, کہا کہ تم اپنی خواتین کو لاؤ, ہم اپنی خواتین کو لے کے آتے ہیں. رسول ازواج میں سے کسی کو لے کے نہیں گئے, بلکہ فاطمہ الزہرا کو, سیدت النساء العالمین کو لے کے گئے. پھر کہا انفسنا و انفسکم, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ. اب علی مرتضیٰ کو ساتھ لے کے چلے, کسی اور صحابی کو ساتھ لے کے نہیں چلے. اب جب نصران کے عیسائیوں نے جب دیکھا کہ رسول آ رہا ہے, اس کی بیٹی آ رہی ہے, اس کا شوہر آ رہا ہے, اس کے دونوں بچے آ رہے ہیں, تو کہا کہ یہ ایسے سچے ہیں کہ اگر پہاڑ سے کہیں گے پہاڑ ہٹ جائے گا. یہ ایسے سچے ہیں. تو ان سچوں کے ساتھ در حقیقت ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور پھر یہ سچے ہمیں سچائی اور صداقت کی منزل پہ لانا چاہتے ہیں, یعنی مسلمانوں کی زندگی میں سچائی نظر آنی چاہیے, منافقت نہیں ہونی چاہیے, دو زبانیں نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے کچھ پیٹ پیچھے کچھ, شفافیت ہو. مسلمان شفاف ہوتا ہے, جو سامنے ہے وہی پیٹ پیچھے. آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا عالمی کیا ہے؟ غیبت, بدگوئی, بدزنی, بدگمانی, کوئی کیسا ہے اس کے پیچھے باتیں کرتے ہیں, غیبتیں کر رہے ہیں, یہ برائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, سامنے کسی کی کہنے کی ہمت نہیں ہوتی. اب خدا کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونا, یعنی سچائی کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ. یہ اس رنگ کو جو نبی کے جھنڈے کا رنگ ہے, سیدوں کا رنگ ہے, سبز رنگ سیدوں کا رنگ ہے, سادات کی نشانی سمجھا جاتا ہے. رسول اللہ کا گنبد اس لیے گنبد خضرا کہا جاتا ہے کہ خضر در حقیقت ہرے رنگ ہوئے, اخضر یعنی ہرا رنگ, یعنی ہرے رنگ والا گنبد. یوں کہوں آسان الفاظ میں, یہ سیدوں کا رنگ ہے. یعنی جناب خضر کو جناب خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہیں, اس زمانے سے جب سے انہوں نے حیات پائی اور آج تک زندہ ہیں. جناب خضر ہرا بھرا, جس کی زندگی ہری بھری ہو اس کو خضر کہا جاتا ہے. گنبد خضرا یعنی جو مسلسل ہدایت کر رہا ہو. اب وہ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جو کہتے کہ نبی مر گیا, ہمارا نبی مرتا نہیں ہے, مر کر بھی ہدایت کا کام کرتا رہتا ہے. اسی لیے تو آج کیا کہتے ہیں, لبیک یا رسول اللہ, یعنی رسول اللہ سے توسل بھی مسلمانوں کی تعلیمات میں شامل ہے کہ رسول مرتا نہیں ہے, رسول زندہ رہتا ہے. درود بھیجے عظمت رسول اللہ پر. تو ہمیں ان سچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے, اور یہ سچے ہمیں ایک منزل تک لے جانا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں بھی اس کا اثر آنا چاہیے. یہ میں کہہ رہا تھا کہ جو ہرا رنگ ہے نبی کے جھنڈے کا, جو ہرا رنگ ہے سیدوں کا, جو ہرا رنگ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی تمہاری زندگی میں خزاں نہیں آئے, تمہاری زندگی ہری بھری رہے. جیسے موسم بہار میں انسان
اپنے اطراف میں طبیعت و نیچر کو موسم کو ہرا بھرا دیکھتا ہے. یعنی نبی کے جھنڈے کا رنگ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی ہمیشہ خدا رسول اور معصومین معصوم ہستیوں کی اطاعت کے ساتھ ہری بھری نظر آئے. اب جہاں پر بھی تم خدا کو چھوڑو گے, رسول کو چھوڑو گے یا معصوم کو چھوڑو گے, وہیں پہ سمجھ جاؤں واخذہ دبے قدموں آنے لگے گی تمہاری زندگی میں, واخذہ آنے لگے گی. کہ جہاں پر انسان کی معرفت کے جو درخت اس نے لگایا تھا وہ بے ثمر ہونے لگتا ہے. خزاں میں کیا ہوتا ہے, پتے جھڑنے لگتے ہیں, درخت اوریاں ہونے لگتے ہیں, پھل پھول نہیں آتے. انسان کی زندگی میں بھی خزاں آتی ہے, انسان کی زندگی میں بہار آتی ہے. اور بہار جوانی کی, جوانی کا زمانہ بہار کا زمانہ کہا, زندگی کی اگر بہار ہے وہ جوانی ہے. اور کہا کہ پھر تمہاری خزاں بھی آنے والی ہے. جس طرح بہار کے بعد پھر آہستہ آہستہ خزاں, گرمی آتی ہے پھر خزاں آتی ہے. یعنی جب سردی کے موسم میں, خیر کراچی میں تو برف نہیں پڑتی لیکن شمالی علاقہ چلے جائیے ٹھنڈے مقامات جہاں برف پڑتی ہے, یعنی آہستہ آہستہ تمہاری زندگی پر بڑھاپے کی سفیدی جمنے لگے گی, بال سفید ہونے لگیں گے. یہ خزاں آتی جائے گی تمہاری زندگی میں. خزاں کیا ہے, یعنی جب تم اطاعت الہی کے دائرے سے نکل جاؤ گے تو شیطان تمہاری ہریالی کو در حقیقت کیا کرے گا, جگہ دے دیے تھوڑی سی. درود بھیجے محمد وال محمد. چنانچہ خزاں نہیں آنی چاہیے. تو یہ صداقت جس کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم سچے بنیں اہل بیت کے ساتھ, اصحاب کے ساتھ, رسول اللہ کے ساتھ, قرآن کے سائے میں سچائی کو اپنائیں, دوغلاپن ہم میں نہیں ہو. یہی وجہ ہے کہ روایات میں لوگوں کے نماز اور روزے کی کثرت کی وجہ سے دھوکہ مت کھانا. کسی کی اگر کسی کا ایمان دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کی پبلک ڈیلنگ کیسی ہے. لوگوں سے جھوٹ تو نہیں بولتا, سچ بولتا ہے, زبان کا سچا ہے, امانت ادا کرتا ہے. اسلام میں نماز کو دین کا چہرہ ستون کہا گیا ہے, لیکن کہاں کہ بعض اوقات لوگوں کو نماز کی عادت ہو جاتی ہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ نماز کا لوگ عادی بن گئے لیکن پھر بھی گناہوں میں گرفتار ہے. سر پہ ٹوپی ہوگی, ہاتھ میں تسبیح ہوگی, پائے چوچے ہوں گے, لمبی داڑھی ہوگی, لیکن پھر بھی انسان گناہوں میں ہوتا ہے. ہاتھ میں تسبیح بھی چل رہی ہوتی ہے, ٹی وی بھی دیکھا جا رہا ہے, گانے بھی سنے جا رہے ہیں, یہ کیسے مسلمان ہیں دیکھنے میں آتا ہے. خواتین جو ہیں وہ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ بے پردہ ہوتی ہیں, تو یہ کیسی مسلمانی ہے. تو بعض اوقات عادت ہو جاتی ہے انسان کو نماز روزے کی, در حال کہ نماز کے بارے میں کہ نماز دین کا ستون ہے. لیکن پھر بھی کہا گیا کہ دیکھو جب کسی کو دیکھنا ہو تو دیکھو کہ اس زبان کا سچا ہے, جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے, امانتوں کو دیتا ہے. یہ سچا اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور پھر ہر دور کے سچوں میں قوالی ہوں, فاطمہ ہوں, حسن ہوں, حسین ہوں, سجاد ہوں, باقر ہوں, جعفر صادق ہوں, کاظم ہوں, علی رضا ہوں, تقی ہوں, نقی ہوں, امام حسن عسکری ہوں یا ہمارے زمانے کا امام ہوں, انہوں نے ہمیشہ ہمیں سچائی کی طرف دعوت دی کہ سچے بن, زبان کے بھی, کردار کے بھی, قول کے بھی, فعل کے بھی. لہذا یہ سچائی ضروری ہے. ان مجلسوں سے, ان میلادوں سے ہم اس سچائی کے درس کو ان سے حاصل کرتے ہیں کہ جب یہ سچے ہیں تو ہمیں بھی سچا ہونا چاہیے, جب یہ صادق ہیں تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں صادق ہونا چاہیے. جب یہ اپنے خدا سے بالکل صاف شفاف معاملات رکھتے تھے, کوئی منافقت, کوئی دھوکہ, کوئی فریب نہیں تھا, تو ہمیں بھی اپنے خدا سے, اپنے رسول سے, امام وقت سے, مسلمانوں سے, رشتہ داروں سے, میل ملاپ رکھنے والوں سے, عزیز اقارب سے, ہمسایوں سے بالکل صاف صفا ہونا چاہیے. کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے مسلمان آپس میں افتراق کا, انتشار کا, حالات کا شدت کی طرف بڑھتے چلے جائیں. ان سچوں میں سے ایک سچے کا آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا اور آپ کا چوتھا امام ہے, امام زین العابدین علیہ السلام. سچا ترین فرد جس کی سچائی کی گواہی دوست نہیں دشمن بھی دیتے تھے, اپنے نہیں بیگانے دیتے تھے, اور بیگانے نہیں بلکہ جو سخت ترین دشمن تھے اہل بیت کے وہ بھی ان کے کردار کی گواہی دیتے تھے. امام سجاد کی زندگی سے ہم کیا جانتے ہیں؟ یہ وہ سچے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی یہ وہ سچے ہیں کہ جن کے ساتھ جن کے زیر تربیت تم نے زندگی گزارنی ہے، تم نے آگے بڑھنا ہے، انہی کے زیر سایہ رہتے ہوئے تم نے زندگی گزارنی ہے. نجات کا باب یہ، نجات کا راستہ یہ، صراط مستقیم یہ، حبل اللہ المتین یہ، عروۃ الوثقی یہ، آیت الکبریٰ یہ. جو کچھ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے وہ سب اہل بیت کے بارے میں ہیں، جس کو شیعہ و سنی سب نے نقل کیا اور سب جانتے ہیں. لیکن ہم کیا جانتے ہیں اپنے امام سجاد کی زندگی سے؟ صرف یہی کہ انہوں نے کربلا کے بعد 35 سال گریہ کیا اور روئے. اس کے علاوہ ہم امام سجاد کی زندگی سے کیا سبق لیتے ہیں؟ یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، اور پھر ان کے دو خطبات ہم جانتے ہیں. کوئی ایک آدھ کوئی آپ کو قول مل جائے گا، اگر کسی پوچھ رہے تھے بھائی تم امام سجاد کے ماننے والے ہو تو ان کا کوئی قول تمہیں یاد ہے؟ نہیں معلوم ہوگا. محبت ہے لیکن نہ کس محبت ہے. ہماری جو محبت ہے وہ نہ کس محبت ہے. ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کیا نبی کی سیرت پر چلنے کا عزم ہے؟ کم ہے. محبت ہے نبی سے، نبی سے عشق کا دعویٰ ہے، کم ہے. آل نبی سے بھی، اصحاب نبی سے بھی. ہمارے یہاں وہ معیار نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے ہمارے اسلام کا، ہمارے ایمان کا. قرآن، رسول اللہ کی تعلیمات، صحابہ کا عمل اور اہل بیت کی تعلیمات، یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ اگر اطاعت ہے، پیروی ہے، نقش قدم پہ چل رہے ہو تو تمہارا اسلام، تمہارا ایمان، تمہارا پردہ، تمہارا قرآن، تمہاری نماز، تمہاری رسول سے محبت و عشق، آل رسول سے والہانہ لگاؤ، یہ علم، یہ تابوت، یہ فرش ادب بچھانا، یہ محفل میلاد منعقد کرنا، یہ جلسہ جلوس نکالنا، یہ سب خدا کی بارگاہ میں قبول ہو. لیکن اگر عمل نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، پیروی نہیں ہے، تو پھر ان کا کوئی کم حق و فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہوگا. چنانچہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ہی بتائیے، آپ امام سجاد کا آج عزا منانے ہیں، جمع ہوئے ہیں، شب شہادت ہے امام سجاد کی، وہ جس نے کربلا کو آج زندہ رکھا ہوا ہے، پاسبان کربلا، محافظ کربلا، جو کربلا کا محافظ، کربلا اسلام کی محافظ، کربلا شریعت کی محافظ، کربلا قرآن کو زندہ کرنے والی، کربلا شریعت کو نافذ کرنے والی، کربلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنا خون دے کر تا حیات حیات دینے والی، اس کربلا کا محافظ سجاد، اس کربلا کا نگہبان سجاد، اس کربلا کو بچانے والا سجاد، اس کربلا کا سفیر سجاد، اس کربلا کو بتانے والا سجاد، اس کربلا کو گلی کوچوں میں پہنچانے والا سجاد، اس کربلا میں ہونے والے ظلم کو عیاں کرنے والا سجاد، اس کربلا میں ہونے والے مظلوم پر ظلم کو بیان کرنے والا سجاد، حسین ابن علی نواس رسول صحابہ رسول کی مظلومیت کو بیان کرنے والا سجاد. اب آپ عظمت دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کی، کیا عظمت ہے، کتنا ہم جانتے ہیں امام سجاد کی زندگی سے. صرف یہ کہ انہوں نے گریہ کیا، یا کوئی ڈھونڈ ڈھان کے کوئی ایک نوجوان مل جائے گا جو یہ کہے گا کہ ہاں مجھے قول یاد ہے. ہمیں اپنی روش کو بدلنا ہوگا، اپنے طرز زندگی کو، طرز فکر کو بدلنا ہوگا. اب تک ہم کم حقوں کو کچھ حاصل نہیں کر سکے ان صادق ترین ہستیوں کے وجود سے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا، جہاں یہ لے جانا چاہتی تھیں. لہذا ضروری ہے، لہذا آج چاہتا ہوں امام سجاد کی زندگی کے وہ گوشے آپ کے سامنے آیا کروں کہ جو معمولاً بتائے نہیں جاتے. درود بھیجے محمد والے محمد والے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد. امام سجاد کی زندگی کے کئی پہلو ہیں. ایک آپ کی انفرادی زندگی ہے جس میں آپ کی عبادت ہے، ایک آپ کی علمی زندگی ہے جس میں آپ کا علم متجلی ہوتا ہے، وہ ایک آپ کی سیاسی زندگی ہے، جدوجہد ہے. یہ تین پہلو قابل تصور ہیں، اور بھی ہیں لیکن میں یہاں پہ صرف ان تین پہلوؤں کو رکھتا ہوں. امام سجاد کے جن کے بارے میں ہیں کہ یہ امام حسین کے صاحبزادے جو کربلا میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک مصلحت کے تحت ان کو بیمار کیا تاکہ یہ شہید نہ ہو، نسل امامت چلے اور کربلا کا پیغام پہنچے. لہذا سب سے جو تصور ہے وہ یہ کہ ہمارا امام پوری زندگی لیے بیمار نہیں ہوا. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام سجاد کا مثلا ماتم ہے بیمار کربلا کا. وہ بیماری جو کربلا میں تھی وہ وقتی تھی، ٹیمپریری تھی، کچھ دنوں پر محیط تھی، اس کے بعد امام صحیح و سالم چاق و چوبر تندرست صحت مند. لہذا یہ تصور نہ رہے کہ امام ساری زندگی بیمار رہے، یہ در حقیقت امام کے درجات کو کم کرنے کی ایک یوں کہوں کہ سازش ہے کہ بیمار کربلا کماتا ہوں. اب بیمار کربلا نہ کہیں، بیمار کربلا ایک پارٹ آف لائف ہے، وہ پوری زندگی پہ محیط نہیں ہے امام کے. امام صحیح سالم تھے، زہر سے شہید کیا گیا، اس کے اپنے اسباب ہیں، میں اس کو ابھی فی الحال زیر بحث نہیں لانا چاہتا. پہلی بات تو یہ کہ امام پوری زندگی بیمار نہیں تھا، وہ بیماری مصلحت خدا تھی، ایک خاص وقت کے لیے تھی، اس کے بعد امام صحت مند ہو گئے. دوسری چیز یہ کہ امام سجاد کی زندگی، یعنی اگر امام سجاد اپنے وظائف کو ادا نہ کرتے تو کربلا کا میسج ہم تک نہ پہنچتا، کربلا کربلا میں رہ جاتی. اس کربلا کے میسج کو ہم تک پہنچانے کے لیے امام نے جدوجہد کی، ظلم برداشت کیا، ظالم کا مقابلہ کیا، ظالم کو بے نقاب کیا. توجہ رکھیے گا، ظلم برداشت کیا، ظالم کو بے نقاب کیا، اور ظالم کے چہرے پر پڑی ہوئی منافقت کے نقاب کو الٹ ڈالا، جس طرح آپ کے والد بزرگوار حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو الٹ ڈالا تھا. اب امام کی زندگی کے یہ پہلو ہیں، میں یہاں پر امام کی زندگی کچھ پہلوؤں کو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ان کو یہاں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک امام کی انفرادی اور روحانی زندگی، ایک امام کی علمی زندگی، اور ایک امام کی سیاسی زندگی، کہ امام کی زندگی میں کتنے کتنے بادشاہ آئے اموی، ان سے کس طرح امام نے جہاد کیا، کربلا کے بعد امام کا جہاد کیسا تھا، یہ سب سیاسی زندگی ہے. کس کس طریقے سے امام نے زندگی گزاری، سیاسی اونچ نیچ نشیب و فراز جو آئے، یہ پوری ایک بحث ہے، میں اس میں ابھی وارد ہونا نہیں چاہتا. صرف یہ چاہتا ہوں امام کی جو انفرادی زندگی ہے، امام نے جو کام انجام دیے وہ میں آپ کے سامنے بتا دوں. سب سے پہلا کام جو امام نے یہ کیا وہ واقعہ کربلا کو زندہ رکھنا تھا. جب تک زندہ رہے آپ نے واقعہ کربلا کو بیان کرنا شروع کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب تقریباً 2006 میں نشتر پارک میں محفل میلاد میں دھماکہ ہوا تھا اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کی قیادت جو ہے اس میں شہید ہو گئی تھی، تو ان کی نماز جنازہ میں جس شخص نے، جس عالم نے، سنی عالم نے وہ نماز جنازہ پڑھی تھی، اس نے وہاں پر امام سجاد کے مصائب کا تذکرہ کیا تھا کہ ظلم کے مقابلے میں استقامت ضروری ہے. یہ ہمارے برادران اہل سنت کی عقیدت ہے اہل بیت سے، کہ وہ اپنے شہداء کے جنازوں میں بھی اہل بیت کے مصائب کو یاد رکھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں. امام سجاد کی زندگی کا جو پہلا عنصر ہمارے سامنے آتا ہے وہ آپ کی عبادت ہے. لہذا آپ نے واقعہ کربلا کو زندہ رکھا، دو تعلیمات اہل بیت کو عام کیا، تین دعاؤں کے ذریعے سے تربیت کی، چار شاگرد تربیت کیے، پانچ آپ نے ظلم و ستم کو بے نقاب کیا، چھ آپ نے لوگوں کو اس قابل کیا کہ وہ شہادت کے لیے آمادہ و تیار ہوں. اور بھی کام امام نے کیے لیکن میں ان سے بھی صرف نظر کر رہا ہوں، صرف فہرست بتا رہا ہوں. پھر امام کی انفرادی زندگی کی طرف آؤں گا کہ امام کس طریقے سے جس کو اللہ کہہ رہے کونوں ماں صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرا چوتھا امام کس طریقے سے بتا رہا ہے کہ سچے کہاں ہیں، ان کو دیکھنا ہے تو کس طرح دیکھو، تمہاری زندگی میں خود بخود تمہیں راستہ ملتا چلا جائے گا سچوں کی طرف. امام سجاد کہ جو 72 کے عزادار، کربلا کا سفیر، کربلا کا نمائندہ، محافظ، حفاظت کرنے والا، لیکن امام کا لقب کیا ہے؟ سید الساجدین زین العابدین. توجہ رکھیے گا، کیا کہتے ہیں؟ سید الساجدین، سید یعنی سردار، ساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کا سردار، یعنی کائنات میں جتنے بھی سجدے کرنے والے ہیں ان سب میں جو نمایاں ترین ہستی ہے وہ امام سجاد علیہ السلام. سجاد اس لیے کہا جاتا، سجاد ساجد سجدہ کرنے والا، سجاد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، یہ بہت زیادہ یعنی جو اس کی زندگی پر محیط ہو جائے یہ صفت. یہی وجہ ہے امام کو جب یاد آتا کہ خدا نے کوئی نعمت دی سجدہ کرتے شکر کرتے، جب یاد آتا خدا نے کوئی مشکل برطرف کی تھی سجدہ کرتے، نعمت ملتی سجدہ کرتے، کوئی مشکل دور ہو جاتی امام سجدہ کرتے. یہ امام کی سیرت ہے. یعنی وہ جو 35 سال آخر وقت تک گریہ کرتا رہا اپنے بابا حسین کی مظلومیت پر، کربلا کے پیغام کو، وہ سید، یعنی اس کا لقب کیا مشہور ہے، توجہ کیجیے گا، سید الساجدین یعنی خدا، یعنی عبادت، یعنی اسلام، یعنی بندگی، یعنی نماز، یعنی اظہار ذلت کرنا خدا کے سامنے، اپنے آپ کو کوچک اور حقیر تصور کرنا، فروتنی اور انکساری اللہ کے مقابلے میں. دوسرا لقب کیا ہے امام کا؟ زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت. امام کا لقب کیا ہے؟ عابد، سجدہ کرنے والا. امام سجدہ کرنے والے کے سردار اور عبادت کرنے والوں کی زینت. خود یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ ہم اپنی زندگی میں امام کی ان دو صفات کو اپنانے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم بعض اوقات غم حسین میں اس طریقے سے آگے بڑھ جائیں کہ خدا کی عبادت، خدا کے احکام، شہید کے احکام ہم بالائے طاق رکھ دیں. نہیں، پھر وہ امام سجاد کا ماننے والا نہیں ہو سکتا. چنانچہ امام کے دو لقب، اور پھر امام نے، میں نے کہا کہ انشاءاللہ جب مصائب آئیں گے تو میں وہاں پہ بتاؤں گا کس طرح امام سجاد نے واقع کربلا کو زندہ رکھا. جب بھی اب امام کی عبادت کا یہ عالم تھا، وضو کے لیے پانی لایا جاتا، آپ گریہ کرتے، چہرے کا رنگ اڑ جاتا، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو جسم تھر تھر کانپنے لگتا تھا. ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی جو ابا ہے وہ کندھے سے ڈھلک گئی اور گر گئی. امام نماز پڑھتے رہے، جب نماز تمام کی تو ابو حمزہ نے، جو امام کا صحابی، کہنے لگا مولا آپ کی ابا گر گئی تھی، آپ نے صحیح نہیں کی. امام نے کہا تجھے پتہ نہیں تھا میں کس کی بارگاہ میں کھڑا تھا؟ اس نے کہا مولا اگر آپ کی نماز کا یہ حال ہے کہ آپ کو اتنا نہ پتہ ہو کہ آپ کی ابا گر گئی تھی تو پھر ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، ہماری نمازیں تو ایسی نہیں ہیں. امام نے کہا نہیں، وہاں پہ تم نافلہ نمازوں کے ذریعے سے واجب نمازوں کی کمی کو پورا کرو. وہاں پہ یہ میسج دیا. امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، ایک وقت گھر میں آگ لگ گئی، شور شرابہ ہو گیا، امام اسی اطمینان اسی سکون سے نماز پڑھتے رہے. جب نماز پڑھ چکے تو کہا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ متوجہ نہیں ہوئے؟ کہا کہ نہیں، اس لیے کہ مجھے جہنم کی آگ کا احساس ہے، مجھے دنیا کی آگ کا احساس نہیں ہوتا. یہ کس کا پوتا ہے؟ یوسف علی مرتضیٰ کا پوتا ہے کہ جس کے پیر سے جب تیر نکالنا چاہتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی، تو رسول نے کہا علی جب نماز پڑھے تو تیر نکالو. تو نماز پڑھتے وقت تیر نکال لیا جاتا ہے، علی کو احساس نہیں ہوتا. یہ اسی کا پوتا ہے، سید السجاد زین العابدین. کہ گھر میں آگ لگ گئی اور امام کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کے سامنے قیامت کی آتش کے سامنے در حقیقت اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا. یہ امام کی سیرت ہے. دوسرا پہلو جو امام نے اپنی زندگی میں کیا اپنے اخلاق و کردار سے، وہ اف و درگزر، یعنی لوگوں کو معاف کرنا، جس کی آج ہمیں اشد ضرورت ہے مسلمانوں میں، مسلکوں میں، مکتبوں میں، شہروں میں، گھروں میں، بھائیوں میں، اولاد و ماں باپ میں، جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے معاف کرنا ایک دوسرے کو. امام سجاد کی سیرت کیا ہے؟ معاف کرتے تھے. آپ کے کنیز سے نوکر تھے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی تھی آپ اسے بخش دیتے تھے. ایک دفعہ وضو کے لیے آپ نے لوٹا منگوایا کہ پانی لے کر آؤں، وہ لوٹا کنیز کے ہاتھ سے چھوٹا اور آپ کے دست مبارک پہ گر گیا. وہ سہم گئی. اس نے فوراً کہا کہ قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کی آیت پڑھی. امام نے کہا جا میں نے تجھے ولافین عن الناس والکاظمین الغیظ، یہ اپنے غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، کاظم یعنی ضبط کرنے والا، والکاظمین الغیظ. ابو یہ تصور کہ امام شاید مجھے سرزنش کریں گے. امام نے جب امام نے یہ سنا والکاظمین الغیظ، تو پھر امام نے کہا میں نے اپنے غصے کو ضبط کیا. اب چونکہ یہ اہل بیت کے گھر کی تربیت یافتہ کنیز تھی، اسے معلوم تھا کہ امام سے کیسے کلام کیا جاتا ہے. ان کی کنیزیں بھی قرآن سے آشنا ہوتی ہیں، ان کے غلام بھی قرآن سے آشنا ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں کام کرنے والے ملازم ملازمات ہوتے ہیں، ہمارا حشر کیا ہوتا ہے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمارا اخلاق کیا ہوتا ہے، ان کو تیسرے درجے کے بھی انسان نہیں سمجھتے. جب گھر میں کھانا سڑنے کی قریب ہوتا ہے، اس میں پھپھوندی لگنے لگتی ہیں، جب اس کو ملازمہ کو یا ملازم کو دے دیا جاتا ہے. یہ ہمارے گھروں کا حال ہے کہ اگر کوئی ملازمہ ہے تو اس کو وہ کھانا دیا جاتا ہے جو تیسرے درجے کا باسی، اس کو انسان نہیں سمجھا جاتا. جو کام اس کے نہیں بھی ہوتے اس سے کرائے جاتے، سمجھتے ہیں کہ اس کو پورا خرید لیا ہے. تصور کیجیے، یعنی اہل بیت کا گھرانہ جو بتا رہا ہے کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں، انسانی حقوق بتا رہے امام کہ اس کو انسان تو سمجھو، مسلمان نہ بھی سمجھو، مومن نہ بھی سمجھو، انسان تو سمجھو. اب اس نے کہا کہ والقادمین الغیظ، یہ اپنے غصے کو ضبط کرنا. امام نے کہا میں نے اپنے غصے کو ضبط کیا. اس نے کہا والعافین عن الناس، یہ صرف ضبط نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں. امام نے کہا جا میں تجھے معاف کیا. پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، خدا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. امام نے کہا جا میں نے تجھے خدا کی راہ میں آزاد کر دیا. یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں زندگی کے گر بتا رہے ہیں کہ انسانوں سے کیسے سلوک کیا جاتا ہے. پھر تیسرا بڑا کام جو امام نے اپنی انفرادی زندگی میں کیا، وہ غریب غرابا مستحق افراد کی مدد تھی. جو سیرت حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی تھی، وہی سیرت جس کے بارے میں کہا گیا ہے، وہی سیرت امام سجاد کی تھی. حضرت علی علیہ السلام جس طرح اپنی پیٹھ پر اناج کی بوریاں لاد کر رات کی تاریکی میں مسلمانوں تک پہنچاتے تھے، اسی طرح امام سجاد رات کی تاریکی میں یہ بوریاں اٹھا کر مستحق مسلمانوں تک پہنچاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب میرا پانچواں امام غسل دے رہا تھا تو آپ کی پیٹھ پر جو نشان تھے وہ بوریوں کے نشان تھے جو آپ روزانہ اٹھاتے تھے، وزنی بوریاں، جن کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر گٹھے پڑ گئے تھے، نیل پڑ گئے تھے. یہ امام کی سیرت ہے. یہ در حقیقت بتانا ہے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. عمل سے ہمیں پہچانا جائے، در حقیقت مسلمان عمل سے وابستہ ہے. یہ امام سجاد کی. پھر علمی لحاظ سے امام کو دیکھیے، دعاؤں کے ذریعے سے امام نے تربیت کی ہے، شاگرد پروری کی ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، اور اخلاق کی تربیت کی ہے لوگوں کی، لوگوں کو بخشش کی طرف رہنمائی کی کہ دیکھو ایک دوسرے کو معاف کرو. آج ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہی ہے، ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، دلوں میں کینے لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر کسی نے انجانے میں جان بوجھ کے دانے سنادا سے کوئی غلطی کر دی، ساری زندگی کے لیے دل میں اس کینے اور حسد کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن امام سجاد یہ بتا رہے ہیں کہ ان کینوں کو نکالو، محبتوں کو جگا دو. بیٹا باپ سے، ماں سے، ماں بچے سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، پڑوسی ہمسائے سے، ہمسایہ بھائیوں سے، یہ دلوں میں بیٹھ گئے. آج ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو بخشش کرنے کی ضرورت ہے. معاف کریں، بخش دیں. ارحم ترحم، اہل بیت نے ہمیں حکم دیا، چاہتے ہو کہ خدا تم پر رحم کرے تو تم اپنے اطراف میں موجود لوگوں پر رحم کرو. ارحم تو رحم، تم رحم کرو گے خدا بھی رحم کرے گا، تم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرو گے خدا بھی تمہاری غلطیوں پر خط بدلاؤ کھینچ دے گا، آج تم دوسروں کی غلطیوں سے چشم پوشی کرو گے کل روز قیامت جب تمہیں نام اعمال میں نیک اعمال کی کمی کا سامنا ہوگا خدا تمہاری غلطیوں سے صرف نظر کرے گا۔ یہ اہل بیت کا پیغام ہے۔ بس عزیزان گرامی، امام سجاد نے اس طریقے سے اخلاق و کردار کو بتایا کہ اس طرح سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ اور آخر میں میں امام سجاد کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام سجاد نے علامت المومن خمسن، علامت المومن پانچ ہیں، یعنی بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی مومن کی، لیکن اس مقام پہ امام کہہ رہے ہیں کہ مومن کی نشانیاں پانچ ہیں، یعنی مومن میں دوسری صفات بھی ہوتی ہیں لیکن یہ پانچ صفات جس میں دیکھو سمجھ جاؤ کہ وہ ہمارا مومن ہے۔ پہلی صفت جو امام نے بیان کی، الورع فی الخلوت، تنہائیوں میں خدا کا خیال کرنا۔ اللہ اکبر، کون چوتھا امام 72 کا عزادار جو کربلا کو لے کے چلا، وہ کرے الورع فی الخلوت، یعنی خلوت و تنہائی میں، جب الون ہو، جب اکیلے ہو، جب کوئی دیکھنے والا کوئی نہ ہو، تمہاری آنکھیں انٹرنیٹ پہ کیا دیکھتی ہیں، تمہارے کان کیا سنتے ہیں، تمہاری زبان کسی کے پیٹ پوچھے کیا کلمات ادا کرتی ہے، پتہ چل جائے گا تو مومن ہو یا نہیں۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں، امام کہہ رہا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں، تم سچوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہو، امام کہہ رہا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سچوں کے ساتھ کیسے ہوا جاتا ہے، تم ان صفات پہ عمل کرو گے سچے بنو، جب اپنے خدا سے سچے بنو گے کہ خدا میں تنہائی میں بھی تیرا اتنا ہی خیال کرتا ہوں جتنا مرائے عام میں خیال کرتا ہوں۔ انسان لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا، ڈرتا ہے، شرم آتی ہے، جھجکتا ہے، لیکن تنہائی میں جاتا ہے گناہ کرتا ہے، تنہائی میں اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کی کان، اس کے ہاتھ پیر سب گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ علامت مومن، علامت ایمان نہیں ہے۔ امام کہہ رہے ہیں اگر تمہاری خلوتیں، تمہاری تنہائیاں اگر پاک ہو جائیں تمہاری زندگی گلوبرزار بن جائے گی۔ دونوں بچے محمد والے محمد یہ نوجوان بچے جو انٹرنیٹ کی دنیا سے واقف ہیں، ہاتھوں میں موبائل، 3G چل رہا ہے جناب، کیا سن رہے ہو بیٹا، کیا دیکھ رہے ہو، کیا فارورڈ کر رہے ہو، اختلاف و تفرقی کی بات، لڑائی کی بات، آگ لگانے کی بات، دل جلانے کی بات، اذیت و آزار کی بات، گناہ کی بات، ٹی وی ڈراموں اور فلموں کی باتیں، یہ چیزیں شیئر کر رہے ہو، کوڈ لگایا ہوا ہے جناب، کوئی دوسرا موبائل میں داخل نہیں ہو جائے، کیا چھپانا چاہتے ہو؟ اگر صادق ہو، سچے ہو، مسلمان ہو، اس کوڈ لگانے کا مقصد کیا ہے، کیوں چھپانا چاہتے ہو، ایسی چیزیں کیوں رکھی ہیں، کیا تمہارے خدا کو علم نہیں ہے، کیا تمہارے امام وقت کو علم نہیں ہے کہ اس میں کیا رکھا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوسروں سے چھپا لیا، خدا کو نہیں معلوم، نہیں، وہ عالم الغیب ہے، وہ شہادہ ہے، وہ ہر کھلی چھپی بات کے جاننے والا ہے، امام بھی اسی کا نمائندہ ہے، اس سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوڈ لگا کے دنیا والوں کے سامنے تو انسان بڑا جی وائٹ کالر بن سکتا ہے، لیکن خدا اور رسول اور امام کے سامنے اسکین ہو جاتا ہے انسان۔ الورع فی الخلوۃ، امام کہہ رہے ہیں پاکیزگی آ جائے تمہاری تنہائیوں میں، کہ جو تم سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، بول رہے ہو، کر رہے ہو، اگر وہ پاکیزگی آ جائے سمجھ جاؤ کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ دوسری چیز امام نے فرمایا الصدقہ فی القلۃ، جب ہاتھ تنگ ہو، جب تنگ دستی کا زمانہ ہو، اس زمانے میں بھی صدقہ دینا نہ چھوڑو، صدقہ دینا نہ چھوڑو۔ صدقہ ایک طرف غریب اور مستحق افراد کی مدد، میں بھکاریوں کی حمایت نہیں کروں گا، یہ پروفیشنل بھکاری، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان کسی مستحق کے ہاتھ میں جا کے صدقہ دے۔ اور معصوم فرماتے ہیں امام کی روش یہ تھی کہ جب صدقہ دیتے تھے تو سائل سے لے کے اسے چومتے تھے، توجہ رکھیے گا، فرماتے تھے قبل اس کے کہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں جائے وہ خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ آپ سائل کو جو صدقہ، مستحق کو جو صدقہ دیتے ہیں، مستحق، ضرورت مند، آبرو مند انسان، آپ کے پڑوس میں دیکھیں، غافل نہ بنیں،
سفید پوشی کی وجہ سے وہ نہ کہہ پائے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرورت تو نہیں ہے، کوئی محتاج تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے. اسی لیے وجہ کہا گیا ہے کہ اگر تم نے پھل بھی کھائے ہیں تو چھلکے باہر مت پھینکو، کسی کا دل مت جلاؤ، کسی کا دل مت دکھاؤ. یہ اخلاقیت اہل بیت نے دی، قرآن نے دی، اسلام نے دی. امام فرمایا قبل اس کے صدقہ سائل کے ہاتھ میں پہنچے وہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر صدقہ دینا چاہتا ہو منت کر کے مت دو، اعلان کر کے مت دو، جیسے کہ سیاسی پارٹیز دیتی ہیں، سلائی مشین دے رہے ہیں، بوریاں دے رہے ہیں، فلاں دے رہے ہیں، خالی چیک دیے جاتے ہیں ماشاء اللہ سے. اب اور تو اور کیا بولوں میں، خالی چیک دیے جا رہے ہیں جو باؤنس ہو جاتے ہیں. صدقۃ السر تطفی غضب الرب، چھپ کے صدقہ دو، مخفی صدقہ دو، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو کہ کیا مدد کر رہے ہو، اتنا چھپا کے دو. امام نے فرمایا صدقۃ السر تطفی غضب الرب، یہ چھپا ہوا صدقہ خدا کے آتش جہنم کی، خدا کے غیظ و غضب کی آتش کے شعلوں کو بجھا دیتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم کی آتش کے شعلے خاموش ہو جائیں، چھپ کے صدقہ دو، مدد کرو مومن کی، پڑوسی کی، بربر والے کی، ضرورت مند کی، محتاج کی، مدد کرو. ایک طرف تم اس کی مدد کر رہے ہو، اس کی زندگی کی مشکلات کو کھول رہے ہو، دوسری طرف تم اپنی آخرت میں اپنی نجات کا سامان کر رہے ہو. اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ چوتھا امام. الصدقہ فی القلت، قلت میں بھی ہو، مال قلیل بھی ہو، لیکن دینے کی عادت ڈالو، دیتے رہو. حضرت عبداللہ جناب زینب کے شوہر مالدار انسان تھے، صاحب ثروت، دیتے تھے، خرچ کرتے تھے. تو ایک دفعہ کسی نے کہا کہ آپ اتنا دیتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں، بے درے خرچ کرتے ہیں، بے درنگ خرچ کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، تو آپ بھی بچوں کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنی عادت بدلی تو میرا رب بھی اپنی عادت بدل لے. میں دے رہا ہوں تو میرا رب مجھے دے رہا ہے. دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا چلا جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تیسرا جو امام نے تیسری علامت بتائی، بس یہ پانچ علامت سنا کے زحمت تمام، وہ صبر عند المصیبہ. ایک مومن کی، ایک مسلمان کی علامت کیا ہے؟ مصائب مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے، ہائے وا ویلا نہیں کرتا، شکایت کے دفتر نہیں کھولتا، یہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نہیں، صبر کرو. مومن صبر کرتا ہے، مومن کی شان یہ صابر و شاکر ہوتا ہے. لہذا جب بھی کوئی مصیبت آئے، خدا امتحان لے رہا ہے، اس امتحان کے ذریعے سے تمہارے درجات میں اضافہ ہوگا. اگر پاس ہو گئے اضافہ ہوگا، درجات میں اگر امتحان میں پاس نہیں ہوئے، جہنم کی گھاڑیاں تمہارا انتظار کریں. اور اس کے بعد چوتھا نقطہ جو میں دیا، وہ صدق اندل خلاف یا اندل خوف، وہ صدق اندل خوف، اور سچائی کی. ہم نے کیا کہا؟ کونوں ماسد، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو پھر سچائی کی عادت ڈالو. چھوٹی چھوٹی بات پہ انسان جھوٹ بول دیتا ہے، ماں سے جھوٹ، باپ سے جھوٹ. نوجوان بچوں کے لیے ایک بات کہہ دوں، وہ ماں جس نے بچپن سے لے کر آج تک تجھے پالا ہے بیٹا، وہ تیری رگ رگ سے واقف ہوتی ہے. تو جب جھوٹ بولتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، اس کے چہرے کا رنگ، اس کی آنکھوں کی پریشانی. جی بظاہر آپ کتنے پر اعتماد کیوں نہ ہوں، ماں سمجھ جاتی ہے، شاید باپ بھی نہ سمجھے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ بیٹا جھوٹ بول رہا ہے. اسے شرم آتی ہے کہتے ہوئے، بیٹا تم مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے جس نے تجھے پالا ہے. وہ صدق عند الخوف، سچائی کی عادت ڈالو. امام کیا کہہ رہا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہونا سچائی کیا، یعنی کم سے کم وہ صفت جو تمہارے امام میں ہونی چاہیے ہے، وہ کم سے کم تم میں تو نظر آئے نا. کہاں جا رہے ہیں؟ کوچنگ سینٹر. کوچنگ سینٹر کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ کالج کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ جی پڑھائی، اسٹڈی، گروپ اسٹڈی کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ نوجوان اچھی طرح سمجھتے ہیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. وہ صدق عند الخوف، اور امام کہہ رہے ہیں دیکھو جب خوف ہو ظالموں کا جابروں کا تو اس وقت حق گوئی کی عادت یاد رکھنا، کربلا یاد رکھنا، کربلا یاد رکھنا. امام کہہ رہے ہیں کہ کربلا کس طرح 72 کے افراد یہ کاروان حق کس طرح دین کے نفاذ کے لیے کھڑے ہو گئے اور یزید لعنت اللہ علیہ کے چہرے پر پڑی ہوئی منافقت کے نقاب کو لٹ دیا، ڈرے نہیں، بکے نہیں، جھکے نہیں، سر دے دیا، شہادت دے دی. لیکن جو حق گوئی حق پرستی تھی اس کو قائم رکھا. والصدق عند الخوف. اس کے بعد امام فرماتے ہیں آخری چیز والحلم عند الغضب، کہ یہ بہترین اخلاقی صفت. امام نے کہا کہ غضب کے وقت، غصے کے وقت، غیظ کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لو. اگر تم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے تو مومن بھی ہو، مسلمان بھی ہو، صاحب ایمان بھی ہو. لیکن اگر غصے کے وقت، اس لیے حدیث میں ہے کہ اگر کسی انسان کو غصہ دلایا جائے اور اسے غصہ نہ آئے تو اس کا مطلب ہے وہ صاحب عقل نہیں ہے. غصہ کی بات آپ کے سامنے کی جائے اور آپ کو غصہ ہی نہیں آئے. کبھی کسی انسان کے سامنے گرم گرم سلاد اس کے ہاتھ میں دے دیں، اگر اس کا ہاتھ سن ہے، بے حس ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کا مطلب اس کا ہاتھ سن ہے. اب اگر کسی کو غصہ دلایا جائے اسے غصہ نہیں ہے، اس کے لیے اس کی عقل سن ہے، جامد ہے، کام نہیں کر رہی ہے. غصہ دلایا جائے اور پھر غصہ آئے، اس غصے کو ضبط کرنے کا نام عقل مندی ہے. گناہ کا نہ ہونا، آپ یہاں بیٹھے کوئی گناہ نہیں کر رہے، یہ فضیلت نہیں ہے. فضیلت یہ کہ گناہ کا موقع ہو، آنکھیں بہک سکتی ہوں، زبان لڑکھڑا سکتی ہو، اور پھر گناہ کو دیکھ کر عقل و شریعت کی مہار سے اپنی آنکھوں کو، اپنے اعضاء و جوارح کو اپنے قابو کر لینا، یہ ہے کمال و فضیلت انسان کے لیے. لہذا کہا والحلم عند الغضب، جب غصہ آئے حلم اور بردباری کے ذریعے سے. بس آخری ایک واقعہ سنا کر مسائل کی طرف آ جاؤں. یہ حلم کیا ہے؟ حلم یعنی سنگینی، جس کو آسان زبان پہ کہ ہم سوبر انسان، سنجیدہ انسان، متواضع انسان. یہ انسان در حقیقت حلم رکھتا ہے. حلم یعنی متواضع انسان. مالک اشتر حضرت علی کے سپہ سالار جا رہے تھے. ایک شخص جو مالک اشتر کو نہیں جانتا تھا، اس نے مالک اشتر کی شان میں جسارت کی، نازیب کلمات ادا کیے. مالک اشتر گزر گئے. جو شخص برابر میں کھڑا یہ سن رہا تھا، اس نے کہا تجھے معلوم ہے یہ کون تھے؟ کہا کہ نہیں معلوم. کہا کہ یہ سید سجاد، یہ امام علی کے سپہ سالار مالک اشتر تھے. اب اس نے جب مالک اشتر کا نام سنا کانپ گیا، دوڑا پیچھے پیچھے، اب تو میری موت پکی ہے. دیکھا کہ مالک اشتر مسجد میں جا رہے ہیں، وہ بھی مسجد میں داخل ہو گیا. دیکھا کہ مالک اشتر نماز پڑھنے کے بیٹھ گیا. جب مالک اشتر نے نماز کی، سلام ختم کیا، سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. جب دعا ختم کی کھڑے ہوئے تو یہ شخص پہنچ گیا، مالک اشتر مجھے معاف کر دیں، میں نے غلطی کی. والحلم عند الغضب، غصے کے وقت حلم بردباری کو یاد رکھنا. اہل بیت کے تربیت یافتہ شاگرد ایسے ہوتے ہیں. سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو ان صفات کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہوگا. مالک نے کہا تو نے میری شان پہ جسارت کی، مجھے گالی دی، نازیب کلمات ادا کیے، میں تو کسی اور کام سے جا رہا تھا، جب تو نے میرے بارے میں یہ کہا تو میں مسجد آ گیا تاکہ تیرے لیے، تیری مغفرت کے لیے دعا کروں. اللہ اکبر. یہ ہے بردباری، یہ ہے حلم انسان کا. کیا؟ اس طریقے سے دوسروں کے گناہوں کے بوجھ کو اپنے حلم کے دریا میں غرق کرنے کا نام بردباری ہے. حلم ہے. لوگ آتے تھے ائمہ کے پاس، بدترین کلمات ادا کرتے تھے، فحش کلمات ادا کرتے تھے. امام کیا کہتے تھے؟ حلم یہ ہے. امام کہتے تھے اگر تو صحیح کہہ رہا ہے تو خدا مجھے معاف کر دے، اور اگر تو غلط کہہ رہے تو خدا تجھے معاف کر دے. یہ ہے آل محمد. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ آل محمد ہیں کہ جو اس طریقے سے ہمیں لے کے چلے. امام سجاد کی پوری زندگی اسی چیز سے عبارت ہے کہ جب یزید نے مدینہ پہ حملہ کیا اور مسجد نبوی کو استبل بنایا اور پھر کعبۃ اللہ پر منچوں کے ذریعے سے حملہ کیا اور آگ لگائی گئی، یہ جسارت یزید کی ہیں، تاریخ میں ہیں، شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے. اس وقت امام سجاد کا گھر بنی ہاشم کا محلہ پناہ گاہ تھا.
پناہ گاہ تھا، لوگ امن کے لیے ان کے پاس آتے تھے. یہ ہیں آل محمد، یہ ہیں وارث قرآن، یہ ہیں مفسر قرآن، یہ ہیں صادقین کہ جن کے ساتھ ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے پیچھے ان کے نقشہ قدم چلنے کا حکم دیا گیا ہے. امام سجاد کی زندگی جدوجہد سے عبارت ہے، حقوق سے عبارت ہے. کربلا کی تاریخ کو زندہ رکھنے میں جہاں زینب کبریٰ کا نام ہے وہاں سید سجاد کا نام ہے. سید سجاد کا جہاد نہ ہوتا، سید سجاد کی عبادت نہ ہوتی، سید سجاد کی معرفت نہ ہوتی، سید سجاد نے جو مظالم کو برداشت کیا ہے، یہ ظلم کو برداشت کرنا نہ ہوتا، کربلا کربلا میں دفن ہو جاتی، کربلا کا پیغام نہیں پہنچتا. لیکن یہ سید سجاد ہے جو کوڑے کھاتا رہا، تازیانے کھاتا رہا، خون رستا رہا، زخمی ہوتا رہا، دشنام سنتا رہا، اپنوں کی غیروں کی باتیں سنتا رہا، لیکن کربلا سے جو سفر شروع کیا ہے، وہ انسانیت کے ارتقاء کے لیے جو سفر شروع کیا ہے، اس میں کبھی سید سجاد کے پائے ثواب میں لغزش نہیں آئی، کبھی سفر نہیں رکا سید سجاد کا. یہ ہے سید سجاد جو صبر کا کوہ استوار ہے، جو حلم کا کوہ استوار ہے، جو شجاعت کا کوہ استوار ہے. صبر آپ نے دیکھا کہ کہاں کہاں صبر نہیں کیا، حلم آپ نے دیکھا کہ کہاں کہاں حلم نہیں کیا. لوگ آ کے دشنام دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے، فوج کلمات ادا کرتے تھے، سید سجاد اصلاح کرتے جاتے تھے. شجاعت کا عالم یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں سید سجاد کے خطبات اٹھا کے پڑھیے، کس طرح علی کے فضائل کو یزید ابن معاویہ کے دربار میں آیا کیا ہے، برملا کیا ہے، واضح کیا ہے، علی یہ ہے، علی یہ ہے، علی یہ ہے، میں اس کا ماننے والا ہوں، میں اس کا نوازا ہوں، میں اس کا بولتا ہوں، میرا نانا یہ ہے، میرا دادا یہ ہے، میں کس رسول کا ماننے والا ہوں. امام سجاد فرماتے ہیں اعطینا العلم، ہمیں علم دیا گیا ہے، ہمیں حلم دیا گیا ہے، ہمیں فیاضی و سخاوت دی گئی ہے، ہمیں فصاحت دی گئی ہے، ہمیں شجاعت دی گئی ہے، ہمیں مومنین کے دلوں میں محبت دی گئی ہے. یہ سید سجاد کی شجاعت، اس طریقے سید سجاد نے جہاد کیا ہے. لیکن سید سجاد نے جس وقت میں اپنی امامت کو شروع کیا ہے، ایسا وقت کسی امام نے نہیں دیکھا. جلتے ہوئے خیموں میں سید سجاد کی امامت شروع ہو رہی ہے. نبی کے گھر کی خواتین کی چادریں مسلمان لوٹ رہے ہیں، قزاق لوٹ رہے ہیں، خیام کو آگ لگائی جا رہی ہے. سید سجاد نے اس عالم میں اپنی امامت کا آغاز کیا ہے. بچے آ کے لپٹ جاتے تھے سید سجاد سے، ہمیں بچا لو، اب ہماری پیٹ میں اتنی طاقت نہیں کہ تازیانے برداشت کر سکیں. بھائی دونوں ہاتھوں سے بہنوں کو لپٹا لیتا ہے، بچوں کو گلے لگا لیتا ہے، دلاسا دیتا ہے، صبر کرو، صبر کی تلقین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ سچوں کا امام ہے جو سچائی کا درس دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. بس عزت آؤ، جب بھی پانی لایا جاتا امام یاد کرتے، ہائے میرا بابا. کھانا لایا جاتا امام یاد کرتے، 35 سال تک گریا کیا ہے، 35 سال تک گریا کیا ہے امام نے، حق ادا کر دیا امام نے. فرماتے ہیں قتل ابن رسول اللہ جائن وادشانا، ارے رسول کے نوازے کو، رسول کے بیٹے کو بھوکا پیاسا کربلا میں مار ڈالا مسلمانوں نے. یہ کیسے مسلمان تھے، بازار میں نکلتے، قصاب کی دکان پہ پہنچے، ایک دفعہ پوچھا بھائی کیا اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ تو کہتا تھا اے فرزند رسول، ہم مسلمان ہیں، ہم جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں، اور جب تک جانور اپنی مرضی سے ظرف آب سے منہ نہیں ہٹاتا، ہم بھی ظرف آب نہیں ہٹاتے. بس یہ سنتے کربلا کی طرف رخ کرتے، کہتے اے بابا، اے مظلوم نواز رسول، تو اس پہ میرا سلام ہو. مدینے میں ایک دفعہ دیکھا کہ امام نے ایک فقیر آواز دے رہا ہے، مسلمانوں میری مدد کرو. امام سجاد پہنچے اور کہا کہ اے سائل، یہ بتا، اگر تو مر جائے تو کیا تجھے یقین ہے کہ یہ مسلمان تیرے جنازے کو دفنا دیں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں فرزند رسول، میں مسلمان ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ اگر میں مسلمانوں کے شہر میں مر جاؤں تو یہ مسلمان مجھے بے کفن نہیں چھوڑیں گے، میرے لاشوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، مجھے غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، اور مجھے شان سے دفنا بھی دیں گے. میں لاوارث نہیں ہوں، یہ مسلمان میرے بھائی ہیں. ایک طرف کربلا کا رخ کے امام نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے زہرا کے جان، اے علی کے لخت جگر، اے نواز رسول، ارے یہ مسلمان، اس کو امید ہے یہ مسلمانوں کے شہر میں مر جائے تو اسے دفنایا بھی جائے گا، اسے کفنایا بھی جائے گا، اسے غسل بھی دیا جائے گا. اے میرے مظلوم،
معلوم بابا، ارے تو کیسا تھا، ارے نہ تجھے کفن ملا، نہ تجھ میرے، نہ تیرے جنازے کو جو لباس تھا وہ رہنے دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سید سجاد نے بابا کے غم کو زندہ رکھا۔ آج کربلا جو ہے یہی وجہ ہے۔ ایک دفعہ کسی نے اس بات دربار یزید میں پوچھا تھا، یہ تو بتاؤ کہ حسین کامیاب ہوا، یہ یزید ظفر مند ہوا؟ امام نے کہا صبر کر جا، جب اذان کی آواز آئے، جب اذان کی آواز آئے اور یہ اذان یہ کہے گی کہ میرا بابا فاتح ہے، میرا بابا کامیاب ہے، کربلا زندہ ہے، اس لیے کہ حسین نے ان اذانوں کو حیات بخشی ہے، حسین نے ان نمازوں کو حیات بخشی ہے۔ بس عزیزان گرامی، سید سجاد سے کسی نے پوچھ لیا، اے آقا اتنے سال گزر گئے، اب تو بھول جائیے کربلا کے واقعے کو، ارے آپ اتنے گریہ کیوں کرتے ہیں؟ حسین پہ گریہ کرنے والے سوال کرتے ہیں، ہم سے سوال کیا جائے حسین پہ گریہ کیوں کرتے ہو؟ آؤ ہم قرآن سے دلیل لیتے ہیں، ہم حسین پہ گریہ کیوں کرتے ہیں۔ امام سجاد نے کہا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی مولا میں نے قرآن پڑھا ہے۔ امام نے کہا اچھا یہ بتا کیا تو نے سورہ یوسف پڑھی ہے کہ جس میں ہے یعقوب کے فرزندوں سے ایک فرزند گم ہو گیا تھا، تو فراق یوسف میں یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی سفیدی چلی گئی، نابینا ہو گئے، نظر نہیں آتا۔ ارے ایک یوسف کے فراق میں یعقوب نبی، اتنا عظیم نبی، اتنا گریہ کرے کہ اندھا ہو جائے، کور ہو جائے، نابینا ہو جائے؟ ارے جس کے جوانان بنی ہاشم 18 ایک دن میں قتل کر دیے جائے، ارے میرے بابا کو شہید کر دیا، میرے بابا کا کاٹ دیا، ارے بھوکا پیاسا میرا چچا عباس نہر کے کنارے شانے کٹا کے سو گیا، میرا بھائی علی اکبر ارے سینے میں برچھی کھا کر، میرا ششماہ بھائی شیر خار علی اصغر تیرے ستم کھا کے، اور تو کہتا ہے کہ میں گریہ نہ کروں؟ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، اس شان سے حسین کا ماتم کیا، اس شان سے مصائب کربلا کو یاد رکھا۔ لیکن امام سے جب پوچھا جاتا مولا یہ تو بتاؤ کہ سب سے زیادہ مصیبت جس سفر کربلا میں کہاں پڑی ہے، شاید پوچھنا چاہتا ہے کربلا میں شاید حضرت عباس شہید ہوئے ہوں، سب سے زیادہ مصیبت کا وقت ہے۔ امام خاموش رہے، اس نے کہا مولا کیا سب سے زیادہ مصیبت کا وقت علی اصغر کی شہادت ہے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر کہا مولا آپ ہی بتائیے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ ایک دم دل پہ ہاتھ رکھتا امام اور کہتا شام، ارے وہ شام کا دربار تھا جب یزید لعنت اللہ علیہ کے سامنے ارے شراب پیتا ہوا یزید سر حسین کی بے حرمتی کر رہا تھا، ارے رسول کی نوازیاں، رسول کے گھرانے کی بیٹیاں بے مکنو چادر قیدی بنا کر رسن بستہ لائی گئی تھی شرابیوں کے مجمع میں۔ اللہ اکبر، سید سجاد کو یہ غم کھائے جا رہا تھا، ارے ہم ترک لیلن کے غلاموں کی طرح بازار در بازاروں میں درباروں میں لائے گئے۔ 70 برس امام نے کئی برس گریہ کیا۔ امام کا ایک اونٹ تھا جس پہ امام سواری کیا کرتے تھے، جب امام کی شہادت ہو گئی تو وہ اونٹ رسی توڑا کر جنت البقیع چلا گیا، وہاں پہ بیٹھ گیا۔ پانچویں امام کو خبر ملی، لوگ اٹھا کے لے آئے، دوبارہ لا کے باندھ دیا۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، یہ رسی توڑا کر بھاگ جاتا اور قبر امام سجاد پہ بیٹھ جاتا۔ ایک دفعہ امام نے کہا جاؤ اسے چھوڑ دو، یہ اونٹ گیا اور روتے روتے وہیں پہ اس نے جان دے دی۔ یہ وہ اونٹ تھا جس پہ امام نے کبھی ایک تازیانہ نہیں مارا، ارے وہ سید سجاد جس نے اپنی سواری پہ ایک تازیانہ نہ مارا ہو۔ ارے جب تازیانے لگتے ہوں گے بچوں کو، جب تماشے لگتے ہوں گے سکینہ کو اور رو کر کہتے ہوں بھیا مجھے بچا لو، ارے سید سجاد کہتا ہوگا ارے بہن زینب سید سجاد مجبور ہے، تجھے بچا نہیں سکتا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہلوں میں بیڑیاں۔ جو رکم اللہ، بس اس طریقے سید سجاد نے، اس طریقے سے سید سجاد نے حسین کا ماتم کیا۔ بس عزادارو، آخری وقت آیا، محمد باقر کو بلایا، بیٹا یہ راز امامت لے لو، ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ کوہرام برپا ہو گیا، ارے زین العابدین کا انتقال ہو گیا، سید سجاد شہید ہو گئے، ارے سردار نیک لوگ کے سردار دنیا سے اٹھ گئے، ارے آل محمد کا ماننے والا، آل محمد کا پرچار کرنے والا حسین کا عزادار دنیا سے اٹھ گیا۔ اللہ اکبر، اب جنازہ تیار ہوا، میرے مولا نے غسل دیا، میرے مولا نے کفن پہنایا، میرے مولا نے نماز جنازہ پڑھی, ہزاروں لوگ چاہنے والے آ گئے. ارے زہرا کے گھر سے یہ پہلا جنازہ اٹھ رہا ہے. جناب زہرا کا جنازہ رات کی تاریخ میں اٹھا, آج تک قبر نامعلوم ہے. دوسرا جنازہ علی مرتضیٰ کا اٹھا, وہ بھی رات کی تاریخ میں اٹھا. تیسرا جنازہ حسن سبز مشتبہ کا اٹھا تھا, حسن سبز قبا کا اٹھا تھا, لیکن جب جنازہ گیا تو صحیح سالم تھا, لیکن جب جنازہ آیا تو تیر لگے ہوئے تھے. اور چوتھا جنازہ کس کا تھا؟ وہ حسین خامس عالبہ کا جنازہ تھا. جنازہ اٹھ نہ سکا. زہرا کے گھر سے, آل نبی کے گھر سے پہلا جنازہ اٹھا ہے. ارے تابوت آ رہا ہے, ارے شبیہ تابوت ہے امام کا. اب امام کے اس جنازے کو لوگوں نے کاندھا دیا, قبر میں لٹایا. قبر میں لٹانے کے بعد امام نے بندے کفن کھولے, امام کا آخری دیدار کیا, لیکن امام سجاد کے مصائب دیکھو. ارے جب کربلا میں بابا کو دفنایا تھا, ارے کفن کہاں ملا تھا سید سجاد کو جو بابا کا دیدار کرتے, اور اگر کفن بھی ہوتا تو بابا کا سر کہاں تھا جو سید سجاد اپنے بابا کے ماتم حسین.